اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم انتہائی شکر ہے اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب کی خدا کے دین کے بارے میں سوچیں، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں سوچیں، زندگی کے لیے ہدایت حاصل کریں اور نبی کے اس فرمان کی روشنی میں جس میں نبی نے فرمایا کہ خدا جب کسی بندے کو توفیق نصیب کرتا ہے، سعادت بخشنا چاہتا ہے، تو اس کو دین سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے. فقہہ فی الدین، دین میں غور و فکر کا موقع اسے دیتا ہے. خدا نے آپ کو دین میں غور و فکر کا موقع نصیب کیا ہے، اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. جو موضوع ہمارے پاس ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ بالکل محدود رہے موضوع کے اندر، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اقتصادی تعلیمات، معاشی تعلیمات. کیوں یہ موضوع اہم ہے اور اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے، اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، لیکن اس وجہ سے اہم ہے کہ ہمارا معاشرہ ان معاشروں میں سے ہے جہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب دین کے اندر غرق ہونا اور دین کے اندر اتنا مشغول ہونا ہے کہ جیسے دنیا ہے ہی نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے. تو جیسے مثلا میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی شخص بہت متقی ہے، آپ کے ذہن میں کیا تصور بنتا ہے؟ آپ کے ذہن میں تصور بنتا ہے کہ کوئی شخص ہوگا جس نے تقریباً میلے سے پھٹے پرانے سے کچھ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوگی اور وہ بار بار ذکر کر رہا ہوگا. متقی پرہیزگار سے ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں. اب آپ لوگ ظاہر ہے کہ شاید ایسا نہیں سوچتے ہوں گے، لیکن عوام کے ذہن میں یہ آتا ہے. جب میں آپ سے کہوں متقی پرہیزگار تو آپ کے ذہن میں کسان آتا ہے کیا؟ نہیں. آپ کے ذہن میں تاجر آتا ہے کیا؟ نہیں. تو جو امیر المومنین مولا متقین ہیں وہ کسان تھے، وہ کیوں نہیں ذہن میں آیا؟ جب میں نے آپ سے کہا متقی تو آپ کے ذہن میں کوئی شخص آیا جس کے ہاتھ میں شمشیر ہو؟ نہیں. تو امیر المومنین کے تو ہاتھ میں تھی، وہ کیوں ذہن میں نہیں آیا؟ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی جو فکر ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہے کہ ہم نے تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب کچھ ایسا لیا ہے جیسے آپ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور کہیں گوشے کنار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں. تو مثلا میں اگر آپ سے کہوں، اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہوں، ایک بات ہمیشہ بہت دفعہ جہاں جاتا ہوں جلسے میں جاتا ہوں کہنی پڑتی ہے، آپ نے اپنی زندگی سے وقت نکالا ہے اور میں نے بھی اپنی زندگی سے وقت نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی یہاں پہ گزرے اور آپ اسے دیکھنے لگے یا آپ اپنے وقت کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. میرے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، خیر صحیح. آپ وہاں سے گھر سے اٹھ کے یہاں تک نہیں آئے تھے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، آپ آئے تھے کوئی درس لینے کے لیے. بالکل یہی کام آپ اپنی زندگی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. خدا نے ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے اور ہم میں سے کوئی موبائل کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی فلموں میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. زندگی کے لیے بھیجا کیوں تھا؟ اس کے لیے کیوں نہیں گزار رہے؟ تو ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ عنوان کرتے ہیں فکری کنونشن، اور جو دو دن میں نہیں کر پاتے وہ فکر ہے. کیوں؟ اور بہت سارے جھمیلے ہوتے ہیں اس میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں. کھانا کب ہوگا، کون کب جائے گا، کون آئے گا، جو سیاست بازیاں کرنی ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. فکر ہی نہیں ہو پاتی، صحیح ہے؟ اب ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں، مثلا عنوان لیا ہم نے اہل بیت اطہار کا عقائدی نظام، جس پہ نہیں بات کریں گے وہ اہل بیت کے عقائد، ہم سب یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس غلطی کے نتیجے میں سالوں پہ سال گزرتے رہتے ہیں، دسیوں سال گزرتے رہتے ہیں، ذہنی ترقی حاصل نہیں ہوتی، یہ مشکل رہ جاتی۔ آپ کنٹرول کیجئے۔ سب سے امپورٹنٹ اس وقت زندگی کے اندر مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام، توجہ کو فوکس رکھنا ہے۔ یہ بیماری دنیا کی رائج ترین بیماریوں میں سے ایک ہے، میں اس کے اوپر مزید آپ کا وقت نہ لگاؤں۔ توجہ کے حاصل کرنے کے لیے، متمرکز رکھنے کے لیے، فوکس رکھنے کے لیے سب سے اچھا کام نماز ڈھنگ سے پڑھنا ہے۔ نماز ڈھنگ سے پڑھیں، جتنا آپ کی نمازیں ڈھنگ سے ہوں گی، اول وقت ہوں گی، توجہ سے ہوں گی، آپ کی ساری زندگی میں کام اول وقت ہوں گے، توجہ سے ہو جائیں گے۔ یاد اللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اول وقت نماز پڑھنا سیکھ لے تو خدا اس کی زندگی کے سارے کام اول وقت کروا دیتا ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی اپنی زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے منصوبے بنائے ہوئے ہوں گے، نقشے بنائے ہوئے ہوں گے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، سب آپ کر پائیں گے؟ نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے جب تک خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس توفیق کو لینے کے لیے اول وقت نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہ توفیق نصیب ہوگی۔ اگر آپ یہاں تک تشریف لائیں، دو تین دن یہاں پہ گزاریں اور صرف ایک چیز سیکھ کر چلے جائیں، وہ کیا؟ کہ نماز زندگی میں اول وقت پڑھنی ہے۔ میں آپ کو قسم بھی کھا لیتا لیکن نہیں کھاؤں گا، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز سیکھنا بھی کافی ہوگا آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ ایک سیکھ، بس دو باتیں میں نے آپ سے کہیں ابھی تک۔ پہلی بات، فوکس بڑھائیں، توجہ بڑھائیں۔ اگر آپ کو توجہ زیادہ بڑھانی ہے نا، تو زندگی میں طے کر لیں کہ ویڈیوز جتنا ممکن ہے نہیں دیکھنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ویڈیو دیکھیں گے، جتنے زیادہ کلپس دیکھیں گے، جتنا زیادہ کارٹونز دیکھیں گے، آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی۔ اگر موبائل کے اسکرین پہ ٹائم دینا ہے تو پڑھنے کو دیں، صرف دیکھنے کو مت دیں، پڑھنے کو دیں، اس سے آپ کا فوکس بڑھے گا۔ لیکن جتنے آپ کلپس دیکھتے رہیں گے، اسپیشلی اینیمیٹڈ کلپس، آپ کی توجہ ختم ہوتی رہے گی۔ توجہ بڑھائیے، اور توجہ بڑھانے کے لیے دو پوائنٹس میں نے عرض کیے، موبائل کے اوپر ویڈیوز دیکھنا، کلپس دیکھنا کم کریں، دوسری بات نماز اول وقت پڑھیں، اور اس میں توجہ بڑھانے کے جو نسخے ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ اس پر اگر میں بات کروں گا تو پورا لیکچر اسی میں چلا جائے گا، اور جو ہم نے ٹاپک لیا تھا وہ رہ جائے گا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معاشی تعلیمات اس لیے اہم ہیں کہ ہماری زندگی میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر یوں لگتا ہے کہ جیسے تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب یہ دنیا چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ سے میں کہوں ایک مولانا ہے جو بزنس کرتے ہیں، تو آپ کو لگے گا جیسے پتہ نہیں بہت انوکھی بات ہو گئی، مولانا بزنس کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے اگر مجھ سے کوئی کہے نا پاکستان کے چند علماء جن کو میں کہتا ہوں بہت اچھے علماء، تو ان میں سے ایک آپ کے علاقے کے رہنے والے غلام قمبر کریمی صاحب مرحوم تھے، اور ان کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی تھی وہ یہ لگتی تھی کہ وہ معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا ایک دفعہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مرغیاں پالنے سے شروع کیا تھا، پھر میں بکریوں اور بھیڑوں پہ آیا، اس کے بعد آخر میں گائے بھینس تک آیا، اس کے علاوہ مولانا حکمت بھی کرتے تھے۔ مجھے اس لیے وہ آئیڈیل لگتے تھے، کم سے کم سندھ کے علماء میں مجھے وہ آئیڈیل لگتے تھے۔ اور ہم فوت ہو گئے، ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فر۔ میں جب یہاں سے گزر بھی رہا ہوتا تھا تو ان سے ملنے آ جاتا تھا، کہ وہ بعمل انسان تھے اپنی زندگی کے اندر۔ تو معاشی تعلیمات پہ توجہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ اہل بیت نے معاشی معاملے کو کیسے دیکھا ہے؟ تو ایک روایت میں خاص کر لکھ کر لے آیا کہ ایسا نہ ہو یہ روایت رہ جائے، ابھی چند دن پہلے میں نے پڑھی کہیں پہ روایت، مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، محمد غور سے سنیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بہت سادہ روایت ہے۔ فرمایا لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال فیکف بہی وجہ ویغزی بہی دینہ۔ بالکل ایسی بات ہے جو ہم لوگوں نے اب تک سنا ہے اس کے تقریباً مخالف لگے گی۔ مثلا ہم نے کیا سنا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا خدا متعال نے کہ جو ہم سے آخرت مانگے گا نزد لہو فی ہر سے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ جو ہم سے دنیا مانگے گا ہم اس کو دنیا دیں گے، آخرت میں پھر کچھ نہیں بچے گا۔ یہ آئے کریمہ ہے، ما لہو فی الآخرت من خلاق، جو دنیا مانگے گا تو دنیا دیں گے، پھر آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر میں ایسی آیت پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے میں نے دنیا نہیں لینی ہے، بظاہر مجھے یہ لگنے لگتا ہے۔ اب امام کا جو فرمان ہے اس کو سنیے، پھر میں اس کے دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ عرض کروں گا۔ امام نے فرمایا لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو حلال راستے سے مال جمع کرنے کو پسند نہ کرے، اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ امام فرما رہے لا خیر، اس میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ پھر کس میں؟ جو حلال طریقے سے مال جمع کرنے کو پسند نہ کرے۔ اچھا اب تک تو لگے گا بالکل مخالفت میں آ گئی، اس کے بعد امام نے فرمایا مال جمع کر کے کیا کرے، فیکف بہی وجہ، تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کرے مال کے ذریعے سے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اسے۔ بس امام فرما رہے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو حلال سے مال جمع نہیں کرتا، اور جمع کرے تو کیا کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس میں کیا خوبی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، یہ فقر کا اظہار کہ میں تمہارا محتاج ہوں، ذلت ہے یہ۔ امام فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کو چاہیے حلال سے پیسے جمع کرے۔ یکف بہی وجہ، دوسرا کام یغزی بہی دینہ، اس پیسے کے ذریعے سے اپنے واجبات کو ادا کرے، حج اس پہ واجب ہے حج کرے، زیارت جانا چاہتا ہے زیارت کرے، والدین کی خیال کرنا اس کے اوپر واجب ہے، والدین کا خیال کرے، بیوی بچوں کو دیکھنا واجب ہے ان کا خیال کرے، معاشرے کے مساکین اور معاشرے کے جو کمزور محتاج ضعیف لوگ ہیں ان کی پرواہ کرے، مال سے یہ کرے۔ امام فرما رہے ہیں جو مال جمع کرے حلال سے، اس کے ذریعے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اپنے واجبات کو پورا کرے، یہ آدمی خیر ہی خیر ہے، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو یہ نہ کرے۔ اچھا جو یہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ دوسروں کا محتاج رہے گا، ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ اور وہ ہاتھ کیوں پھیلائے گا؟ اس نام پہ کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، تم میری مدد کرو۔ اس میں کون سی بھلائی ہے؟ میں دنیا کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، تم دنیا دار ہو، تم میری مدد کرو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو ہم لوگ اس کہتے ہیں فکر کے حساب سے منحرف فکر ہے۔ تو انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، امام فرمانے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو حلال سے مال جمع نہ کرے، تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ تو تمہیں حلال سے مال جمع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بالکل کرنا ہے، 100% کرنا ہے۔ ایک اور روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دنیا کی مذمت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ سنا پڑھا۔ تو وہ امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں دنیا دار ہوں، میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، میرا کوئی علاج کریں۔ امام نے فرمایا تم دنیا دار نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں مولا میں دنیا دار ہوں، میں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، کیوں بھاگتے ہو؟ کہنے لگا میں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوں تاکہ اس سے اپنے لیے حلال کماؤں۔ تو امام فرمایا تم حلال کما کے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا مولا میں حلال کماتا ہوں، پھر اس کے بعد حج پہ جاتا ہوں، موقع ملتا ہے زیارت پہ جاتا ہوں، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، رشتہ داروں میں کوئی مستحق فقیر ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ کون سا حصہ دنیا داری ہے اس میں؟ یہ تو دینداری ہے، اس میں کون سا حصہ دنیا داری ہے؟
یہ دینداری ہے، دین یہی کہتا ہے، بس آپ جائیں حلال کمائیں، اپنی زندگی میں آسانی لائیں، اپنے بیوی بچوں کے بھائیوں کی زندگی میں آسانی لائیں، معاشرے کی خدمت کریں، یہ دنیا داری ہے. تو دین اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول گرامی نے تجارت کیوں کی تھی؟ اپنے بنی ہاشم کے تھے، وہ خانہ کعبہ کے برابر میں نعوذ باللہ تعالی متولی بن کے بیٹھ جاتے، کھاتے رہتے نعوذ باللہ تعالی. کس امام نے اپنے آپ کو متولی بنا کے رکھا کہ میں نعوذ باللہ تعالی اس کے روزے سے کھاؤں؟ نہیں کیا کبھی. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انسانیت کا جو ماڈل وہ پیش کرنا چاہتے تھے، اس میں بیکار ہو کے بیٹھ جانا کہ دوسروں کی دست نگر ہوں وہ ہمیں کھلائیں، وہ اہل بیت نے کبھی قبول نہیں کیا. وہ مولا چھٹے سرکار جن کے 4000 شاگرد تھے، روزانہ کئی کئی گھنٹے لوگوں کو تعلیمات دیتے تھے، گرمی کی انتہائی سختی میں ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. ایک شخص دیکھتا ہے، وہ بظاہر بڑا متقی پرہیزگار بنتا تھا، یہ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ شیشے سے شیڈ میری آنکھوں میں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں بولتا رہوں گا پھر بھی. درود بھیج محمد و آل محمد تھا. یہ بچہ اچھا ہے، یہ لائٹ کا ریفلیکشن سیکھ رہا ہے، تو ممکن ہے بعد میں کوئی لائٹ سے کوئی چیز بنا لے، کیا پتا. تو امام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ایک شخص تھا جو بڑا متقی پرہیزگار ٹائپ کا تھا، وہ آیا امام کے پاس اور امام سے کہنے لگا کہ مولا، نعوذ باللہ تعالی، ایسے ایسے لوگ پڑھے، وہ آیا امام سے کہنے لگا کہ مولا، اگر ابھی آپ کی جان نکل جائے تو کیا آپ دنیا داری میں دنیا سے گئے؟ امام نے فرمایا نہیں، میں اللہ کی بندگی میں دنیا سے گیا، میں اس شخص کی طرح گیا جو محنت کر رہا ہے تاکہ اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرے، اللہ کی بندگی میں گیا. تو تم یہ اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاس یہ روایت نہیں ہے کہ 90% عبادت رزق حلال ہے؟ ہمارے پاس روایت ہے. میں جو بالکل ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گا، میں سندھ سے بہت چیزوں میں بہت خوش رہتا ہوں، ایک چیز میں جس سے میں سندھ سے خوش نہیں رہتا، وہ یہاں کی سستی ہے، اور وہ سستی بھی عرفان کے نام پر ہے، پرہیزگاری کے نام پر ہے. الہی، میں اس سے قطعاً خوش نہیں رہتا. ہم نے کیوں یہ امیج بنائی ہے پوری دنیا کے اندر؟ پوری دنیا میں لوگ ملتے ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جاتے ہیں کام کاج کے لیے، کمانے کے لیے. سب برے نہیں ہوتے بھائی جو پاکستان سے گئے کمانے، گئے صحیح ہے، کام کرنے گیا ہے. ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک ایئرپورٹ پہ میں ایک بیٹھا تھا، وہ ایک پاکستانی مجھے ملا، میں نے اس کو پوچھا بھائی تم کہاں کیوں؟ تو اس نے ہمارے سندھ کا ایک شہر بتایا، میں وہاں کہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی بڑی بات ہے، میں زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان سے باہر مجھے کوئی سندھ کا ملا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو تو ایک مل گیا، مجھے ابھی تک دوسرا نہیں ملا ہے. کہنے کا مجھے تو ابھی تک نہیں ملا. اس میں ایک بات اچھی ہے کہ بھائی آپ اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، لیکن بھائی ایک اور بات تم چھوڑ کے نہیں جانا، اس کو تو بناؤ، اس کو کیوں بندر چھوڑا ہوا ہے، اس کو تو بناؤ، اس میں بہت پوٹینشیل ہے. جو یہ کہہ رہا ہے نا سندھ میں پانی نہیں ہے، سندھ میں یہ نہیں ہے، سندھ میں وہ نہیں ہے، خدا کی ناشکری مت کرو، اللہ نے بہت دیا ہے یہاں پہ، یہاں بہت دیا ہے. صرف ایک مشکل ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے کہ ہم نے کمانا ہے. پتہ نہیں کیوں کسی نے ہمیں سکھا دیا جیسے تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے کہ نہیں کمانا ہے. کس نے کہا ہے؟ مولا متقین سے زیادہ تم متقی نہیں ہو سکتے ہو. مولا متقیان کھیتوں کو آباد کرتے تھے، باغ لگاتے تھے، نخلستان لگاتے تھے، زمین وہ کو کھود کھود کے پانی نکالتے تھے، اس نہر کا پانی اس نہر تک زمین کھود کھود کے پہنچاتے تھے تاکہ زمین کو سیراب کریں. تم ہم لوگ متقی زیادہ ہو گئے کیا؟ یہ کون سا تقوی ہے جو امیر المومنین کے تقوی کے خلاف آ رہا ہے؟ تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا بھائی، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں نا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں جو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، سب سے بڑی سمجھ، تمام تر ریسورسز کا بہترین استعمال کرو، یہ اہل بیت کی تعلیمات. سارے ریسورسز استعمال کرو،
وہ کیسے؟ زمین ہے روزانہ ایک بالٹی پانی ہے تو درخت کیوں نہیں بوئے؟ کون سا مہنگا درخت ہے؟ مدرسوں میں جاتا ہوں گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں، دھوپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، سہن خالی ہوتا ہے، درخت نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ ابھی یہاں روڈ سے انٹر ہو رہا ہوں، پرانے درخت سوکھ سوکھ کے مر رہے ہیں، ان کی شاخیں جھڑ رہی ہیں، نئے درخت نہیں لگے ہوئے. کیوں؟ کس کی زمین ہے یہ؟ مگر تم نہیں کہتے زمین ہماری ماں ہوتی ہے؟ کون اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے سے ناانصافی کرتا ہے؟ کیوں اپنی زمین سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ پھر دوسرے لوگ آتے ہیں تمہاری زمین خریدتے ہیں، پھر تمہاری زمین کے اوپر قابض ہوتے ہیں، پھر تم چڑھتے ہو کہ باہر کا آدمی آ کے ہماری زمین لے کے بیٹھ گیا. تو تم خود کچھ نہیں کرے تو اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ پھر کرو کچھ. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اہل بیت نے سکھایا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. کیوں دوسروں کے مانگے کا انتظار کرتے ہو؟ دوسرے آئیں گے یہ کام کر دیں گے، دوسرے آئیں گے وہ کام کر دیں گے. نہیں کرو. ہماری حکومتیں ظالمانہ ہیں، ہمیں پتہ ہے. ان حکومتوں کے انتظار میں اگر تم بیٹھے رہے، تم صدیوں بیٹھے رہو گے، انہوں نے کچھ نہیں کر کے دینا ہے تمہارے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ ہماری واجب ذمہ داری ہے. جس طرح ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہماری واجب ذمہ داری ہے. لیکن جب تک یہ لوگ صحیح نہیں ہوئے، کیا ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے؟ کیوں اپنے علاقوں کو نہیں سجاتے ہم؟ مثلا ابھی ہم لوگ تبلیغات کرتے ہیں، مختلف تبلیغات کے ذریعے بتاتے ہیں مولانا فلاں گاؤں جو ہے وہ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ہو گیا. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ پہلے بیت کے چاہنے والا گاؤں آپ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم وہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مثلا 30% لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہو گئے. بہت اچھی بات ہے. پھر جب میں کہتا ہوں بھائی ایک کام کرو، ایک گاؤں مجھے بنا کے دو جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہو، دوسروں کو میں لا کے دکھاؤں، ان کو بولوں یہ دیکھو یہ وہ گاؤں ہے جس نے اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کیا. یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک گاؤں ہو جہاں پر زمینیں آباد ہوئی بھی ہوں، جہاں پہ لوگوں کا پینے کا پانی اچھا مل رہا ہو، جہاں پہ تعلیمی نظام بنا ہوا ہو. سندھ میں الحمدللہ رب العالمین ایک دو علاقے ہیں بہت اچھے، اور وہ علاقے کون تھے؟ وہ علاقے نہیں تھے جو حکومتوں کے انتظار میں بیٹھے رہے، وہ خود کھڑے ہوئے اپنی زمین کے اوپر کام کرنے کے لیے. مجھے علاقوں کا نام بھی معلوم یاد تھا، ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن ابھی ذہن سے علاقے کا نام نکل گیا. کوئی نہ کوئی یاد ہوگا آپ لوگوں کو، ٹنڈو سومرو. ہاں تو بھائی یہ پورا اتنا بڑا سندھ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ بھی اس کے گوشے کنار سے آئے ہوئے ہو، اپنے اندر کچھ جذبہ دکھاؤ. اور یہ بھی کہتا چلوں، یہ جو اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ مثال کے طور پر فلاں کام نہیں، یہ فلاں کام نہیں کریں گے. میں نے ایک بندے خدا سے دیکھا، انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ لٹھے کے اکڑے ہوئے کپڑے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گورنمنٹ کی فلاں جاب کرتا ہوں. وہ چھوٹی سی کوئی جاب، اب اس چھوٹی سی جاب پہ زندگی نہیں گزر سکتی سوائے کرپشن کے، یہ کنفرم کرپشن کرتا ہوگا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری کوئی زمینیں ہیں؟ کہنے کا ہاں زمینیں ہیں. تو میں کہا تم زمینوں پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہنے کا مولانا یہ زمینوں پہ کیا اس کپڑے میں بیٹھوں گا؟ تو میں نے کہا کس نے کہا کہ یہ کپڑا پہننا واجب ہے؟ کہنے کا اسی سے بچنے کے لیے تو گورنمنٹ کی جاب کی تھی. اب دیکھو ہم لوگ کی کھوپڑی میں پتہ نہیں کس نے کیا ڈال دیا کہ میں اپنی زمینوں پہ کام کروں گا تو نعوذ باللہ ذلیل ہو جاؤں گا، عزت لینے کے لیے میں رشوتوں کے بازار میں بیٹھا ہوں. کاش تو مولا امیر المومنین کی طرح زمین کے اوپر بیٹھ جاتے، تمہارے کپڑے گندے ہو جاتے لیکن تمہاری عزت اوپر رہتی، اللہ کی دیوے رزق کھاتے، وہاں پہ جا کے رشوتوں کے بازار میں تو نہیں بیٹھنا پڑتا. تو بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات سے میں سیکھ پایا ہوں ابھی تک، وہ یہ کہ آپ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو. ہاں ایک بات ہے وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی پیسہ جمع کرنے کے پیچھے لگ جاؤں پھر میں، نہیں پیسہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگو، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وسائل جمع کرو، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وسائل جمع کرو. ایک روایت اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، ایک دفعہ ایک شخص مولا کے پاس آیا ملنے کے لیے. یہ روایت بھی میرے خیال میں جو ابھی تک میں ذہن میں ہے مولا چھٹے سرکار سے, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد
صلی علی محمد آل محمد.
وہ آیا تو اس نے امام سے ملاقات کی. معمولاً یہ لوگ جب حج کا موسم آتا تھا, وقت آتا تھا, تو مکہ آتے تھے مثلاً دوسرے شہروں سے, کہیں کوفہ سے, بصرہ سے, ادھر ادھر سے. تو مکہ کے بعد مدینہ آتے تھے رسول گرامی کے روضے پر. تو جب مدینہ آتے تھے تو امام سے ملاقات کرنے آتے تھے. تو امام سے ملاقات کرنے آیا تو امام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد آتے تھے, وہ نہیں آئے؟ کہنے لگا میرے والد ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے. تو امام نے پوچھا ٹھیک ہے, یعنی بات صحیح ہے, ضعیف ہو گئے تو اب اتنا لمبا سفر نہیں کر پائیں گے. تو امام نے فرمایا وہ اپنا دن کیسے گزارتا ہے؟ کہا وہ اب ضعیف ہو گیا, وہ کچھ نہیں کرتا ہے, گھر میں بیٹھتا ہے. امام نے فرمایا کیوں, کیا اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے؟ کہا نہیں طاقت ہے. تو امام نے کہا کہ وہ کپڑے کا کام کرتا تھا, اب کیوں نہیں کرتا پھر؟ کہا ہم کپڑے کا کام کرتے ہیں, اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت نہیں, وہ گھر پہ بیٹھتا ہے. امام نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے یہ, مجھے پسند نہیں ہے. کہا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا اس کو ضرورت نہیں ہے, معاشرے کو تو ضرورت ہے, کیوں گھر بیٹھا ہے؟ اٹھے کام کرے. اب آج پوری دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھ گئے نا, تو جو موت 70 سال میں آنی تھی وہ 65 میں آئے گی. تم کو زندہ بھی رہنا ہے نا, تو کچھ کرتے رہنا ہے. اور اب اقتصادی باتوں میں ایک بات اور, اپنی مہارتوں کو مسلسل بڑھاتے رہو, مسلسل بڑھاتے رہو. چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرتا ہوں, اور آپ لوگ انشاءاللہ جوان ہیں, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے کرنے کے لیے, فوراً شروع کیجیے گا کرنے کے لیے انشاءاللہ. اب اپنی سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں, محمد و آل محمد
صلی علی محمد آل محمد.
تمہارے گھر میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے گھر میں بجلی نہیں ہوگی, لیکن زیادہ تر کے گھروں میں بجلی ہوگی. ہمیں بڑی خطرناک بات کہنے والا ہوں, بجلی کا کام خود کرو. تم کہو گے ہمیں جھٹکے لگیں گے, الیکٹرک شاک لگے گا مولانا, پھر آپ نہیں آؤ گے ہمیں اٹھانے کے لیے. ایک دفعہ لگے گا, بعد میں خود سیکھ جاؤ گے. میں تم کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, دیکھو میری حالت دیکھو. ابھی میں پلمبنگ اپنے گھر کی جتنا ممکن ہے خود کرتا ہوں, الیکٹرک کی وائرنگ جتنا کر سکتا ہوں میں خود کرتا ہوں. پہلے خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر دوسرے کو کسی کو بلاتا ہوں, حتی الامکان میں خود کوشش کرتا ہوں. کیوں دوسروں سے کیوں کرواؤں؟ کیا خدا نے میرے دماغ اور طاقت نہیں دیے؟ کیوں کرواؤں؟ میں اپنے گھر کے لیے مالی نہیں رکھتا, میں کہتا ہوں میں خود کام کروں گا, مجھے خود کھاد ڈالنی ہے, مجھے خود پودے سنبھالنے ہیں. کیوں اپنے آپ کو ناکارہ بناؤں؟ آپ کہو گے نہیں مولانا آپ کوئی اور کام کر لیتے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا. بندے خدا یہ نہیں کروں گا نا تو وہ بھی نہیں کر پاؤں گا. طاقت چاہیے اندر, دماغ کو فریش رکھنا ہے اپنے لیے. اپنے گھروں میں مت بیٹھو. سورج نکلے آپ سو رہے ہو, اس کا مطلب ہے آپ مر رہے ہو, آپ گئے. سورج نکلے تمہیں جاگتا ہوا دیکھے, کام کرتا دیکھے. جو سورج نکلتے وقت کام کر رہا ہے اس کی باڈی کو بیماری نہیں آتی. شاید میں آج رات بیمار ہو جاؤں, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, میری بھی تو آخر عمر تو ہو گئی ہے اب بیمار ہونے والی. لیکن تم جوان ہو, محنت کرنا سیکھو, اپنے کاموں کو خود کرو, اپنے جوتے خود ٹانکو. امیر المومنین ٹانکتے تھے, میں ابھی بھی ٹانکتا ہوں. خود ٹانکو, خود اپنے کام کرو. تم لوگوں کو اور ہم لوگوں کو کیا سکھایا ہماری کلچر نے, تم اپنے عیاشیوں میں لگے رہو, چائے خانے کے اوپر بیٹھ کے ویڈیو فلمیں دیکھتے رہو, اور تمہاری خواتین جانوروں کا بھی خیال کریں, بچوں کا بھی خیال کریں, کھیتوں میں بھی جا کے کام کریں. بے حیائی نہیں ہے یہ؟ کہاں گئی تمہاری حیا, تمہاری غیرت, تمہاری خواتین کام کر رہی ہیں اور تم کام نہ کرو؟ کس نے سکھایا یہ؟ اہل بیت کے خلاف ہے بالکل یہ فکر, اور یہ سندھ میں رائج فکر ہے. مجھے تو لگتا ہے جیسے سندھ کی معاش خواتین چلا رہی ہیں, مرد چلا ہی نہیں رہے. جانوروں کو دیکھتا ہوں وہ خواتین خیال کرتی ہیں, گھاس وہ اٹھا کے پھر رہی ہیں, بچوں کو وہ اٹھا کے پھر رہی ہیں, گھروں کو وہ چلا رہی ہیں. اور تم لوگ کیا کر رہے ہو پھر؟ وہ کسی نے مجھے بتایا, کہنے کا مولانا सुबह से शाम तक अयाशियां करते रहते हैं, दोस्तों के साथ बैठे बातें करते रहते हैं, रात को आते हैं अपनी बीवियों को मारते हैं कि कहीं किसी और के साथ ना निकल जाए। कौन सा इस्लाम है ये? जब तुम ये जुल्म करोगे तो माशरे में यकीनन जालिम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे। जानवरों पे भी जुल्म करोगे ना तो जालिम को खुदा तुम्हारे सरों पे मुसल्लत कर देगा। इंसानों को तो छोड़ ही दो, ये खुदा का निजाम है कि तुम किसी पे जुल्म करोगे खुदा किसी जालिम को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा। जुल्म करना बंद कर दो, खासकर खवातीन के ऊपर काम करना सीखो। तो जितना मुमकिन है ब्रदर, आप जहां कहीं भी हो अपनी महारतों में इजाफा करें, अपनी तवानाइयों में इजाफा करें। महारतों को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर सीखो, मैंने बता दिया। बिजली का काम है, लकड़ी का काम है, जो लकड़ी का काम लोहे का काम कर सकते हो वो करो, जितना तुम्हारे अंदर ताकत है करो। अहले बैत तुम्हें स्किलफुल देखना चाहते हैं। देखो आज फलस्तीन का मसला बना हुआ है, ये फलस्तीन का मसला जो बना हुआ है इसमें फलस्तीनियों के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका असलहा नहीं है, असलहा इसराइलियों के पास ज्यादा है। पैसा भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, दो ताकतें हैं फलस्तीनियों के पास। नंबर एक, अपने नजरिए अपने दीन की खातिर मरने को तैयार है, ये इसराइलियों के पास नहीं है, वो नहीं मरना चाहते। यहां दीन पर नजरिए पे यकीन है तो तुम देख रहे होगे कि मर्तबा बच्चा भी कलमे शहादत पढ़ रहा होता है, उसको अपने नजरिए पे यकीन है कि मैं मरूंगा तो अल्लाह के पास जाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक फन सीखा हुआ है, उसका आज तक दुनिया में कोई फौज इलाज नहीं निकाल सकी है, और वो क्या है? सुरंगें, टनल्स। कोई दुनिया की फौज आज तक इसका इलाज नहीं निकाल सकी है, चाहे वो अमेरिकन हो जब वो वियतनाम में गए थे, और चाहे ये सहयूनी हुकूमत हो जो गजा के अंदर आई है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी की इन लोगों ने, छोटे से इलाके में पूरा गजा किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर जरा 20 किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर। इस एरिया में इनकी जो टनल्स और सुरंगें हैं वो तकरीबन 400 किलोमीटर की हैं। इसका मतलब है इन्होंने पूरा गजा नीचे से खोदा हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने बिल्डोजरों से खोदा है क्या? नहीं, वहां पर नहीं हो सकता बिल्डोजर। बिल्डोजर खोदेंगे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वहीं पे वो गोले आएंगे। फिर ये इन्होंने इंसानों ने खोदा है, मेहनत की है, खून पसीना एक किया, इसमें पता नहीं कितने लोग मरे होंगे अंदर। तो बंदगाने खुदा, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपनी फिक्र को मजबूत करो। आप में से जिनके घरों में पौधे लगाने की जगह है, काश ऐसा होता, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम सबका रिकॉर्ड जमा करता और कहता अगले साल वो आएगा जिसने अपने घर में कम से कम दो पौधे लगाए, दो दरख्त लगाए। अहले बैत दरख्तों को पसंद करते थे। तुम्हारी पसंदों को क्या हो गया? तुम किस चीज को पसंद करते हो? एक और बात कहूंगा, पता नहीं क्यों दूसरों को पैरवी, दूसरों की पैरवी करते करते हम अपनी चीजों से चिढ़ने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, सिंध में बास चीजें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सिंध ने अपना लिबास तब्दील नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया, अपनी बहुत सारी चीजें तब्दील नहीं की है। लेकिन एक हर तरफ एक गलती हो रही है, तुम्हारी तरफ भी हो रही है, हमारी तरफ भी हो रही है, वो क्या है? मैं एक दफा एक मस्जिद में गया, हमारे वो जिला बदीन, वहां पर लिखा हुआ है बदीन में, एक जगह पर गया, इससे बदीन का मसला नहीं, हर जगह यही। वहां पर एक मस्जिद बनी हुई थी, जैसे ही हम गए तो हमसे कहने लगे मौलाना हमारी मस्जिद आप पक्की बनवा दें। एक तो ये कि भाई मैं तुम्हारी मस्जिद क्यों बनवा के दूं, तुमने इबादत करनी है पैसा मैं खर्च करूं? अब मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, वो बदीन का तो नाम गलती से मैं ले गया। मैं एक शहर में गया, वहां पे वो कहने लगे कि मौलाना ये हमारी मस्जिद है ना, देखें ये नामुकम्मल रह गई है, यहाँ पे फलां ने ये करवाया था, फलां ने कराची वालों ने ये करवाया था, फलां वालों ने ये करवाया था, आधा छोड़ के चले गए। मैंने सोचा अपने दिल में ये बेगैरती की हद है कि जो करवा के गया उसको इल्जाम लगा रहा है कि आधे छोड़ के चले गए। मैंने कहा तुम्हारी बताओ, तुम्हारे अपने घर कच्चे हैं पक्के हैं? الحمدللہ مولانا ہمارے گھر پکے ہیں، ہمارے اجداد نے پکے بنا دیے تھے. میں نے کہا بغیرتی ہے کہ خدا کا گھر کچا اور تمہارے گھر پکے ہیں.
تو پکے بنائے پہلے اپنے گھر، پہلے خدا کا گھر کیوں نہیں بنا لیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے؟ کیوں مانگنے کی عادت ہے؟ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، تمہارا جسم نہیں ہے. میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی، کہا ہمارے پکے کی مسجد بنوا دیں. میں نے کہا کیوں؟ یہ مسجد بنی ہوئی تو اتنی خوبصورت تنکے کی بنی ہوئی تھی، تنکے جیسے یہ یہاں پہ چھت بھی پڑی ہوئی ہے اور خوبصورت تھی. اندر میں گیا، باہر اتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی، اندر ٹھنڈک تھی اور بڑی زبردست قسم کی ہوا گزرنے کی آواز زز کر کے آ رہی تھی، بہت زبردست چیز تھی. میں اندر گیا، مجھے بڑا سکون آیا. میں نے کہا اتنی اچھی مسجد ہے، اس میں کیوں نہیں، یہ تم کیوں اس کو گرا کے مٹی کی وہ بنوانا چاہتے ہو، سیمنٹ کی؟ کہنے لگا ہمیں سیمنٹ کی بنا کے دیں. میں نے کہا کیوں؟ یہ اتنی اچھی ہے، اس میں ہوا بھی آ رہی ہے، ٹھنڈک بھی ہے. ابھی تم سیمنٹ کی بناؤ گے نا، وہ پھوکے گی بالکل، وہ اوون بن جائے گا، اتنی گرمی ہوگی، پھر تم وہاں پہ نماز پڑھنے میں سختی ہو جائے گی. کہنے لگا مولانا کچے کی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. فکروں کے غلام، فکروں کے غلام، دین میں بھی غلامی، اپنی چیز سے نفرت. تمہاری کنسٹرکشن کا اتنا اچھا معیار ہے الحمدللہ رب العالمین، جو تمہارے موسم کے اعتبار سے ہے، اس کو چھوڑ کر پکے 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 کے چکر میں ایسے پکے میں بیٹھے کہ وہ اے سی کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتی. او بھائی، وہ یورپینز کے لیے اچھا تھا جہاں ہر وقت برف پڑتی رہتی تھی، تمہارے لیے تھوڑی یہ پکا اچھا ہے. یا تو پکا بناؤ، ایسا بناؤ جس میں انسولیشن ہو، گرمی اندر نہ آئے. وہ گرمی بھی اندر آ رہی ہے، پھک رہے ہو اندر، بجلی ہے نہیں تمہارے پاس، پیسہ ہے نہیں بل پے کرنے کو، اور نہ کرو جب تمہاری کنسٹرکشن اتنی اچھی ہے. وہ ہمارے ایک دوست ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، امام بارگاہ بن رہا تھا، وہی کانکریٹ، وہی مٹی، سیمنٹ، او سیمنٹ اور سریا. انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں ایسا کیوں بنا رہے ہو؟ آپ کے علاقے میں پتھر کی دیواریں بنتی ہیں، اس کے اوپر وہ لکڑی کی چھتیں ڈالتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتا ہے. تو کہنے کا نہیں وہ کچی ہے. تو برابر میں ایک قلعہ بنا ہوا تھا وہاں پر، جس کو 700 سال ہو گئے تھے. کہنے کا بھائی اگر یہ کچا 700 سال چلتا ہے تو یہی چلا لو یار، اتنے زندہ نہیں رہو گے تم 700 سال. وہ کہہ رہے کچی ہے. آپ اہل بیت سے سیکھو. نبی و خدا نے جب پہلی مسجد بنائی تو کیسے بنائی تھی؟ اپنے لوگوں سے کہا جیسے تم بناتے ہو گھروں کو ویسے بناؤ، لو سیمنٹ، سیمنٹ منگوایا، لوہا نہیں نہیں کچھ جو وہاں پہ چلتا تھا وہی منگوایا. اپنے میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے، جہاں ضرورت پڑے وہاں ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں ہونا چاہیے؟ صرف اس وجہ سے کہ کچے کی مسجد میں لوگ نماز بھی پڑھنے نہیں آئیں گے، یہ غلامی ہے. اپنی زندگی میں وسائل کو استعمال کرو. ایک اور جگہ کی میں بہت مثالیں دیتا ہوں، وہ لوگ بےچارے مجھ سے تھک گئے ہوں گے، اب میری وہاں جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی. وہاں سیلاب کا پانی آتا تھا، سیلاب کے پانی سے درخت نکل آتے تھے خود سے، تو وہ اس درخت کے تنے پر کپڑا پھیر کے بکریوں سے بچاتے تھے کہ کہیں بکری اس کو کھا نہ جائے، تاکہ درخت کھڑا رہے. تو میں نے پوچھا یہ پورا میدان ہے، اس کے اندر 50-60 درخت سے زیادہ نہیں ہے، یہاں تو ہزاروں درخت لگ سکتے ہیں، تو یہ 50-60 درخت بچانے کے لیے ان کے تنوں کے اوپر کپڑا پھیرا ہوا ہے تم لوگوں نے، باقی میں درخت کیوں نہیں لگائے؟ تو مجھے ڈرائیور نے بتایا، کہنے کا مولانا 50-60 درخت بھی ہم نے نہیں بوئے ہیں، یہ زمین میں خود سے نکلے ہیں تو ہم نے بچانے کی کوشش کی ہے، ہم نے کچھ نہیں بویا یہاں پہ. یہ خدا کے نعمتوں کی ناشکری نہیں ہے. ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے ان سے کہا بھائی درخت کیوں نہیں اگاتے؟ میں ایک زمانے میں مشہور ہو گیا تھا بکریوں والے مولانا، اتنا میں کہتا تھا بھیڑ بکریاں رکھو، اب میں درختوں پہ لگ گیا ہوں تاکہ چلو درختوں والا مولانا بولو گے نا، بھیڑ بکریوں سے تو اچھا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے ان سے کہا بھائی درخت کیوں نہیں لگاتے؟ اب عالم کیا تھا، ایک نیم کا درخت لگا ہوا تھا بہت بڑا پھیلا ہوا، اس کے نیچے گاڑیاں ایسے گھسی ہوئی تھی جیسے مکھی کے چھتے میں، شہد کی مکھی کے چھتے میں مکھیاں گھستی ہیں نا، ایسے گاڑیاں، ذرا سی سایہ مل جائے، ذرا سا سایہ مل جائے، یوں یوں گاڑیاں گھسی ہوئی ہیں، باقی سارا خالی ہے، وہاں پہ کوئی نیم نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے یوں گھسے. تو میں نے ان سے کہا باقی میں آپ لوگ درخت کیوں نہیں لگاتے؟ کہنے کا مولانا پانی نہیں ہے یہاں پہ. اب تھوڑا بہت مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ درخت اتنا خوبصورت درخت، پانی نہیں تھا تو یہ کیوں نہیں خشک ہوا؟
तो उन्होंने कहा नहीं मौलाना पानी नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा भाई।
बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, मैं कराची वाला बंदा हूं, मैं फिर भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने उनसे कहा, मैं थोड़ी देर तक तो मैं चलाता रहा। अच्छा देखो मुझे कहाँ बिठाया था, कहने मौलाना हम आपको पंखे के नीचे बिठाते हैं, 40-45 डिग्री में पंखे के नीचे। और वो पंखा भी कहां से चल रहा था, मोबाइल फोन का एक टावर लगा हुआ था, उससे बिजली चोरी करके पंखा चला रहे थे, उस पर मुझे बिठाया था। मैंने कहा यार ये तो हराम खुद भी खा रहा है, मुझे भी खिला रहा है। खैर मैं बैठ गया, मैं क्या करता, मर रहा था मैं भी। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये हलाल कैसे हो गया, तो उसने मुझे एक तरीका बताया। कहने का मौलाना यहाँ पे असल में जो चौकीदार है वो ये है, ये इसके लिए इतना ने कहा है तो एक पंखा चला सकते हो, तो ये उसका है। मैंने कहा चलो ठीक। फिर मैंने कहा देखो मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, मुझे कोई नहलाने के लिए पानी दे दो। कहने मौलाना पानी वानी नहीं है, यहाँ पे एक हैंडपम्प है, वहां मैं आपको ले जाऊंगा, आप धोती पहनना और नहा लेना। मैंने कहा चलो यार कर लो अभी, मैं मरने से तो बेहतर है। खैर मैं वहां पे गया, धोती तो मैं क्या पहनता, मैंने कमीज सलवार में ही नहाना शुरू कर दिया। तो उसने कहा मैं लोगों को इधर उधर कर दूंगा। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं। वो जो कह रहे थे ना पानी नहीं है पानी नहीं है, जहां पे हैंडपंप चल रहा था वहां पे लोग पानी भर रहे थे, मुसलसल पानी गिर रहा था। और वो पानी गिरता हुआ एक जगह से निकलता हुआ यूं होता हुआ दूर एक गड्ढे में जा रहा था, और कोई दरख्त नहीं लगा रहा चूंकि पानी नहीं है। जब मैं नहा चुका तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बंदे खुदा इधर आओ, ये जो बह रहा है ना इसमें 100-200 पौधे लग जाएंगे, ये जो बह चुका है। और तुम कह रहे थे पानी नहीं है हमारे पास, पानी है, अकल नहीं है, जज्बा नहीं है। आइंदा से कोई मुझसे नहीं कहना सिंध में पानी नहीं है, पानी है। दरख्त लगाने के लिए कितना पानी चाहिए होता है भाई, एक दरख्त कितना पानी पी लेता है, थोड़ा सा पानी पीना होता है। दरख्तों को लगाने की टेक्निक्स होती हैं, उन पे काम करो, जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। कैसे डेवलप होते हैं, ये 4 लेवल में लगते हैं, खुद ब खुद दरख्त 3 साल के बाद खुद ब खुद चलते रहते हैं, पानी भी नहीं डालना पड़ता। फिर सबकी ट्रिक्स हैं, मेहनत करो, मेहनत करो, अपने वसाइल को इस्तेमाल करो। आखिरी बात, एक दफा मैं एक जगह पे गया, वहां मेरे जैसे तालिबे इल्म सारे जमा हुए हुए थे, सबकी जबान पे एक ही शिकवा, वो एक ही नारा है हम सबके पास, वो क्या, गुरबत, हम गरीब हैं। मैं कहा अच्छा गरीब हैं, चलो मैं एक प्रोग्राम देता हूं। 200-250 के करीब लोग थे, मैंने उनसे कहा कि मैं हर बंदे को 2-3 बकरियां दूंगा, पालो बढ़ाओ, 2 साल बाद मेरी 3 बकरियां मुझे वापस कर दो। हो सकता है या नहीं हो सकता है? अल्लाह शाहिद है एक भी बंदा 200-250 में से नहीं आया, एक भी बंदा नहीं आया। मैंने कहा था आखिरी बात, मैंने गलत कहा था, एक और बात भी है। कराची में एक प्रोजेक्ट हुआ था, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, आजकल इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब पर उल्टी सीधी चीजें देखने के लिए। एक काम की चीज भी बता देता हूं, एक प्रोजेक्ट बना था औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, जाके देखो इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, गरीब तरीन लोगों को अपने पांव पे कैसे खड़ा किया था। उसमें उन्होंने जो गए, डॉक्टर हमीद नाम था मेरे ख्याल में, बाद में उनकी साहिबजादी ने उसको लिया था, उनकी साहिबजादी तक को शूट कर दिया था, वहीं पे मारी गई थी वो। काम क्या किया था, उन्होंने सबको कहा कि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा तुम लोगों को, कोई पैसा नहीं दूंगा, तुमने खुद कमाना है। वो कैसे, कहने के तुम सबके घरों में कच्चे की जमीन है, कच्चे की जमीन में बेलें लगाओ, तुरई की बेल लगाओ, मुख्तलिफ सब्जियों की बेल लगाओ, एक जमीन है कच्ची तुम्हारे पास, आलू लगाओ, छोटी छोटी जमीनों पे आलू लगाओ। फिर उन्होंने कहा तुम सब लोग कुछ नहीं करो, मुझे सिर्फ मुर्गी का अंडा ला के दो, मैं मुर्गियां खरीदूंगा, इन मुर्गियों से चूजे निकालूंगा, मैं तुम्हें चूजे दूंगा, तुम लोगों ने चूजे बड़े करने हैं, उससे मुर्गियां बननी है, फिर उनके अंडा हर रोज छोटे बच्चों को एक अंडा खिलाओ, तुम्हारे बच्चों के जिस्म मजबूत हो जाएंगे, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा।
تمہاری خواتین چولوں میں لکڑیاں جلا کر کھانا بناتی ہیں، دھواں ان کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، یہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، خود بھی دمے میں جاتی ہیں، ٹی بی ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے۔ میں تمہیں چمنی بنانا سکھاؤں گا، چولہا اچھا بنانا سکھاؤں گا جس میں کم لکڑی میں اچھا کھانا بن جائے گا، جلدی دھواں بھی اندر نہیں آئے گا۔ میں صرف سکھاؤں گا، تم کو کرنا ہے۔ اس غربت سے نکال کر لوگوں کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ صحیح ہے، ان میں سے کون سا کام ہے جو تم نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہو، کرو گے نہیں؟ اور پھر میری طرح کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں۔ تم غریب نہیں ہو، فکر غریب ہے، فکر غریب ہے۔ اہل بیت غریب فکروں کو پسند نہیں کرتے، اہل بیت بلند حوصلے والے لوگوں کو پسند کرتے، بلند حوصلے۔ یہ جو شہید قاسم سلیمانی جتنا ان کا اتنا چرچا ہے، اتنا چرچا ہے، یہ کیا تھے؟ یہ مزدور تھے، پتہ ہے؟ اپنے والد کا قرض اتارنے کے لیے شہر گئے تھے مزدوری کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنے باپ کا قرض اتاروں گا۔ غیرت مند تھے، محنتی تھے، تدبیر کرتے تھے۔ تم کرو، اس سندھ کی تقدیر حکومتوں نے نہیں بدلنی ہے، تم نے بدلنی ہے۔ اس کی زمین کو تم نے آباد کرنا ہے، یہاں پہ جانور تم نے بنانے ہیں، پودے تم نے لگانے ہیں، کسی اور کے اوپر مت چھوڑنا۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، اگر تم کہو نا بے دین کریں گے، تو میں کہوں گا میں وہ دین چھوڑ دوں گا جس کے اندر یہ طاقت نہ ہو۔ دین کیوں نہیں کرے؟ کیوں بے دین کرے؟ دین کرے، تمہارا دین اسلام ہے۔ تم کہہ رہے ہو بے دین کرے، بے دین نہیں کرے گا، دیندار کرے گا، تمہیں کرنا ہے۔ تو تم دین کے نام پہ کھڑے ہوئے ہو، دین کے نام پر اچھا کام کرو، خود بخود تمہارا دین پھیلے گا۔ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، آئیڈیل ولیجز بناؤ، ماڈل ولیجز بناؤ اہل بیت کے چاہنے والوں کے، خود بخود اہل بیت کی فکر پھیلے گی۔ بس بہت دفعہ میں نے کہا، آخری پھر اب تو ختم ہی کرتا ہوں۔ اور جس کے دل میں خدا نہ ہو وہ کچھ نہیں کرے گا، میں تم کو بتا دوں، جس کے دل میں خدا نہ ہو کچھ نہیں کرے گا، جس کے دل میں واقعا خدا ہوا وہ سب کچھ کرے گا۔ تو اول وقت نماز پڑھو، دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اس سے آپ اہل بیت کو خوش کر لو گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ان شاء اللہ پروردگار سعادت نصیب فرمائے، وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ، اور ان شاء اللہ ہمیں موت ان کی نصرت کی راہ میں موت نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فلسطین کی آزادی کے لیے رہبر معظم سید نصر اللہ، تمام مجاہدین جو اس وقت برسر پیکار ہیں ان سب کی کامیابی کے لیے، اور وہ مجاہدین جو فلسطین کے اندر ہیں، مظلوم جو اس وقت صہیونیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان تمام کی کامیابی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل اسی طرح پارا چنار میں لوگ مشکل میں مبتلا ہیں، ان تمام کی کامیابی کے لیے بھی درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ ہاں 2-3 سوال کر لیں۔ اچھا ہے،
کسی بھی دوست والے کوئی سوال پوچھنا تو آج صبح کیا
سوال تھا؟ آپ کہہ رہے تھے پودے ہم اگائے جو ہر چیز کر رہے ہیں، تو پاکستان میں یا ہمارے علاقوں میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہم ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں، کام ہم نے کرنا ہے، ادارے کیوں بنائے ہیں؟
مت بناؤ، جا کے ان سب کو اتار کے باہر پھینک دو، پھر بھی تم بھی پھر بھی نہیں کرو گے۔ میں تم کو بتا رہا ہوں، پہلے خود ہلو اور ان اداروں کو غیرت دلاؤ، اور اگر وہ نہیں سمجھے تو اٹھا کے پھینک دو۔ لیکن یہ میں تم کو بتا دوں، اگر ان اداروں کے انتظار میں تم بیٹھے رہے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو تمہیں خود پہلے ہر حرکت کرنی ہے۔ ان میں تو کہا کہ ظالم کا مقابلہ بھی کرو، یہ لوگ ظالم ہیں، ان لوگوں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ لوگ صرف کمانے کے لیے آئے ہیں یہاں، تو تم ان کا مقابلہ کرو، بالکل کرو۔ لیکن جب تک مقابلے میں مشغول ہو تو کیا کرو گے؟ گھر میں بیٹھے رہیں خاموش؟ نہیں، کام کرو، محنت کرو، اور جب موقع ملے ان کو بھی صحیح کرو۔
کا
تو اس کے لیے مجبور ہے کہ وہ فیلڈ میں
صحیح
وہاں سے کچھ ریسورسز کریٹ کرے گا. تو اب وہاں پہ کون سا ڈیسیژن لینا چاہیے؟ بول بھی حاصل نہیں ہو رہا, اس میں مطلب ایک ٹائم لگ رہا ہے, تو فیلڈ بھی چینج ہو رہی ہے, اس وجہ سے آپ کچھ رہیں گے.
اس میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مینجمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارے پاس دو ٹاسک ہیں. ایک ٹاسک کیا ہے؟ میری ذاتی ضرورتیں جو اسی وقت پوری ہونی ہیں, اس کی خاطر مجھے کچھ کرنا پڑے گا. اور ایک میرا لمبی مدت کا ہدف ہے جو 5 سال بعد پورا ہونا ہے, لیکن اس کے لیے بھی مجھے ابھی کچھ کرنا پڑے گا. صحیح ہے؟ تو تمہیں اپنی لائف میں کیا چاہیے؟ تمہیں مینجمنٹ چاہیے. شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز پہ کتنا ٹائم دوں, لانگ ٹرم آبجیکٹیوز پہ کتنا ٹائم دوں, اور ان دونوں کو کیسے لے کے چلوں. تو مثال کے طور پر فرض کرو میں طالب علم بن کے آ جا ایران سے. صحیح ہے؟ اب میری اصلی خواہش کیا تھی؟ اصلی خواہش یہ تھی کہ میں ریسرچ کروں, میں اپنے دین کی خدمت کروں, لیکن اس کے انتظار میں میں اپنے گھر کیسے چلاؤں؟ تو میرے پاس دو راستے تھے, یا تو میں کسی مسجد میں امام جمعہ لگ جاؤں تو ٹرسٹ کی نوکری کروں, وہ مجھے تنخواہ دے گا اور مجھے ذلت علیحدہ دے گا. صحیح ہے؟ یا میں تنظیموں کے پیچھے لگا رہا ہوں کہ ادھر سے کچھ شاید ملنا ہے, جو ان کو کبھی کچھ نہیں دینا ہے بہرحال. صحیح ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, میں ایک اور کام کروں گا, میں اسکول میں ٹیچنگ کروں گا. کیوں؟ یہ میرے کام سے بھی نزدیک ہے. 10 سال میں نے ٹیچنگ کی, اس 10 سال میں جن بچوں کو میں نے پڑھایا ان میں سے کچھ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے بن کر عالم بن گئے. صحیح ہے؟ تو ضائع نہیں ہوا وہ 10 سال بہت کام آیا, لیکن وہ میرا ٹیمپرری فیز تھا جس میں میں اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا. تو تمہیں جو چیز چاہیے وہ مینجمنٹ ہے. وہ یہ کہ تم شارٹ ٹرم آبجیکٹیو پہ کتنا کام کرو, کیسے کام کرو, اور لانگ ٹرم کے اوپر کیسے کام کرو. یہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے, مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی تو
سسٹم کی وجہ سے ہماری جو گریجویشن ڈگریز ہوتی ہیں ان کو ضائع کیا جاتا ہے. مثلا ابھی آر بی ایس کے جیسے ابھی ایگزام سائے لاکھوں انجینئرز کو گولڈ رینک سے
میں دیکھو, تم سسٹم کی بات کرو نا, تو اس وقت سسٹم ہمارے ملک کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن ہے, سر سے لے کے پاؤں تک ناانصافی ہے. خال خال کہیں اکا دکا کوئی انسان منصف نظر آتا ہے, ورنہ پورا سسٹم غلط لوگوں سے بھرا پڑا, ہم سب کو معلوم ہے. صحیح؟ تو سسٹم کو تو تم اس وقت فی الحال چھوڑ ہی دو. یہ جو تم نے کہا نا ہمیں فیلڈ چینج کرنی پڑتی ہے, میں تمہیں ایک ایسی مثال دیتا ہوں, شاید انجینئرنگ میں سے ہو تو تمہیں انجینئرنگ کی مثال نکال کے دیتا ہوں. امریکہ کے پاس ایک ہیلی کاپٹر تھا بہت زبردست قسم کا, اس کی آرمی کے اندر 200 ٹیکنیشین صرف اس ہیلی کاپٹر کے اسپیشلسٹ ٹیکنیشین تھے. صحیح ہے؟ وہ 200 ٹیکنیشین ایسے تھے کہ امریکن آرمی میں ان کی ڈیمانڈ تھی, کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر ہر جگہ تھا. جہاں ہیلی کاپٹر خراب ہوتے تھے ان 200 ٹیکنیشین میں سے کسی کو لانا پڑتا تھا. صحیح ہے؟ ہائی ڈیمانڈ میں تھے. کچھ عرصے کے بعد امریکن آرمی نے ان ہیلی کاپٹرز کو ڈسکارڈ کر دیا, دے آر گون. جیسے ہی وہ گئے 200 ٹیکنیشین تھے, اب بھی کہاں جائیں گے؟ اسپیشلسٹ تھے اسی کے. ان میں سے 100 ٹیکنیشین نے فوراً اپنے آپ کو ریسیٹ کیا نئے ویپن کے ساتھ. انہوں نے کہا بھائی یہ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے, کون سا آ رہا ہے؟ جو آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کام کرنا شروع کر دیتے. تو 100 لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں سیٹ کر لیا, 50 لوگوں نے تقریباً اپنی فیلڈ چینج کی. انہوں نے کہا ہم ٹیکنیشین تھے ہیلی کاپٹرز کے, وی آر نو مور, ہم جا رہے ہیں مثلا آئی ٹی میں جا رہے ہیں. 50 لوگ باقی ٹیکسی ڈرائیور بن گئے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو جو تم نے مثال دی نا, یہ تو ایک مس مینجمنٹ کی مثال تھی, لیکن ریئل ورلڈ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہیں. مثلا تمہارے پاس پہلے لاکھوں جابس تھیں لینڈ لائن فونز کی, وہ جابس کہاں گئیں؟ ختم, obsolete. یہ دنیا میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ٹیکنالوجیز obsolete ہوتی ہیں. جیسی obsolete ہوتی ہیں فرد کیا کرتا ہے؟ بیکار بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں, اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, ریسیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو. تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. ان لوگوں نے تم لوگوں کو obsolete کیا ہے. ऑब्सलीट करने के बाद तुम्हें एक इंफीरियर जगह के ऊपर फिट करने की कोशिश की है, तुमको फौरन अपने आप को रीसेट और अपडेट करना है ताकि अपने आप को किसी सही जगह के ऊपर लेके जाओ। और ये चैलेंज है जो अभी तो मिसमैनेजमेंट की वजह से आए सिस्टम के, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से भी आता है। और ये बहुत पुराना एक क्वेश्चन है कि आया टेक्नोलॉजी जब एडवांसमेंट में जाती है तो आया बेरोजगारी लेकर आती है या नया रोजगार लेकर आती है। लैंडलाइन चली गई, बाद में क्या आ गया? मोबाइल आ गया। अब आओ इसके ऊपर काम करो। एक साहब मुझे मिले, वो पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की मिडिल ईस्ट में फ्रेंचाइज करते थे, और पहले बात बताऊं 20 साल तकरीबन पहले वो मुझे मिले, उन्होंने पूरी जिंदगी उस पर कमाया था। बाद मुझसे कहने लगे कि मौलाना मैं फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि ये सब नए टेलीविजन चैनल आ गए, कोई मेरा अखबार पढ़ता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तो उसने मुझे बताया, कहने लगा कि जो जंग अखबार का फाउंडर था खलीलुर रहमान, ये मेरा दोस्त था, इसने मुझे फ्रेंचाइज दी थी मिडिल ईस्ट के अंदर। अब जो इसका बेटा आया, इसने जियो चैनल शुरू कर दिया, मैं कहाँ जाऊं? तो सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं जो मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है, ये मसला टेक्नोलॉजी का है, सोसाइटी का है, कि ये हमेशा चेंज होती है, ऑब्सलीट करती है, लोगों को अपने आप को अपडेट करना होता है, रीसेट करना होता है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। इसके क्या हल है? हाँ, इसके दो हल हैं। एक तो ये कि बेरोजगारी पे मुतमईन होके तस्बीह हाथ में लो और घर में बैठ जाओ, एक हल है जो नहीं हो सकता, आदमी को कुछ करना है। सही, इसके लिए हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या मतलब? आप कोई ऐसा काम करो जिसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा हो जो पहले आप कर रहे थे। मिसाल, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में जमीनें बहुत कम हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, ये लोग पहले जमीन पे गंदुम उगाते थे। कुछ अरसे के बाद इनको पता चला कि गंदुम में अब वो कमाई नहीं है जो हम इसको उगा के जमीन पूरा कर लें। जमीनें तकसीम हो गई विरासत में, इसमें उसमें, जमीनें वैसे ही कम है, वहां आबादी भी बढ़ गई। फिर उनको किसी ने बताया कि भाई आप आलू लगाओ। अच्छा, वहां पे एक रस्म है, एक आदमी कोई कमाने का काम करता है, सब वही करने लगते हैं। इसको हम लोग एक माना में कहते हैं लकीर की फकीर। तो वो सब के सब लग गए आलू बोने पे। अब पता चला कि जनाब आलू की कीमतें पाकिस्तान की जो बाकी मार्केट्स हैं वो तय करती थी। तो बाद औकात आलू पे खुद उनका खर्चा मसलन 8 रुपए किलो था और बिक रहा है 6 रुपए किलो। खड़े हो गए। कितनी दफा मैं देखता हूं, मेरा एक दोस्त था, उसका केले का फॉर्म था। कहने लगा मौलाना बाद औकात हम लोग केला सड़ने देते हैं, क्योंकि अगर हम लेके जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा उससे ज्यादा है जितने में बिकेगा। सही है, ये क्यों है ऐसा? हमने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन नहीं किए। अब देखो वैल्यू एडिशन की मिसाल, बात पे बात निकल रही है। शुमाली इलाका जात में दुनिया का बेहतरीन ड्राई फ्रूट निकलता है, बेहतरीन दुनिया का सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट कह सकते हो वहां पे निकलता है। अखरोट ले लो और खुबानी ले लो और मुख्तलिफ किस्म। कितने परसेंट मार्केट तक पहुंचता है? शायद 5%, 10%, 25%, बाकी कहां जाता है? ट्रैश, जाया। क्यों कोई ऐसा काम नहीं किया कि इसको हम बचा पाते? सही, तो अपनी जमीन को देखो, इसमें कोई और चीज ऐसी लगानी पड़ेगी तुम्हें जिससे तुम्हारा खर्चा पूरा हो। तुम वही कर रहे हो जो 500 साल से लोगों ने किया होगा, अब जमाना तब्दील हो गया होगा। तुम और मैं हाथ से फार्मिंग कर रहे हैं, दुनिया में लोग मैकेनाइज फार्मिंग कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्ट हमसे आगे निकल जाएगी। सही है, तो तुम्हें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज उसमें डालनी पड़ेगी जो अपनी वैल्यू को पूरा करवा सके। इसकी मिसालें बहुत हो सकती हैं, अभी मैं सिर्फ ऐसी एक बात कह रहा हूँ। मसलन मैंने एक बात ऐसी सोची, मुझे कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से फिजा के आबो हवा के मामले में कौन से मुल्क नजदीक हैं, तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हॉलैंड में देखता हूं फूल बेचता है पूरी दुनिया को, फूल। मुझे नहीं पता पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसने अभी तक कभी इसका तजुर्बा किया हो। सही है, तुम्हें वैल्यू एडिशन देखनी पड़ेगी, क्या वैल्यू ऐड करो तुम। जज़ाकुमुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
सर सारे स्टूडेंट्स और बच्चों का कोई ना कोई गोल होता है कि हम इस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं और हमें ये गोल अचीव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद वो किसी देश के लिए किसी जॉब के लिए जब भेज देते हैं तो वहाँ पर मेरिट नहीं चलती, वहाँ पर उनके हम उम्र शागिर जो है वो पैसे देकर भी वो सीट खरीद लेते हैं।
है।
तो वहाँ पर जो स्टूडेंट वो यही सोचता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो ये सीट मैं खरीद लेता।
सही बात है।
हफ्ता भी वही स्टूडेंट होता है कि जो मेहनत करके आता है, वहाँ पर सर वो स्टूडेंट डिसअपॉइंट होता है।
सही है।
तो वो बेचारा वहाँ पर क्या करे।
हाँ, मैंने कहा दो रास्ते हैं, या तो सरेंडर हो जाए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मामला खत्म हो गया, एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये जो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ वो ये कि तुम्हें और मुझे हालात ने एक चैलेंज दिया है। वो चैलेंज क्या है? जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो रहा, तो वो ढूंढो जो तुम अपने आप को फिट कहाँ कर पाओगे, अपना बेहतरीन यूटिलाइजेशन कहाँ ले पाओगे। मिसाल के तौर पर तुमने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग करने के बाद तुम निकले किसी जगह जॉब करने के बकौल तुम्हारे मेरिट पे नहीं हो रहा, वहां पे पैसा लेगा और पैसा है नहीं मेरे पास, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्या साबित हुआ, जिस जॉब के तुमने अब तक 5 साल आइडियलाइज किया था वो जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी। अपने अंदर कोई और चेंज ला सकते हो जिससे अपना काम कर सको। तुम कहोगे अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं जॉब ही ना ले लेता। क्या कोई ऐसा काम सोच सकते हो जिसमें तुम्हें पैसा ना लगाना पड़े और काम शुरू हो सके? इस तरह जिसको तुम लोग खुद कहते हो आउट ऑफ द बॉक्स, तुम बॉक्स में रहोगे, बॉक्स जालिमाना है, आउट ऑफ द बॉक्स बाहर निकल के सोचो। देखो जब कोई इंसान मुश्किल में फंसता है तो हम लोग पुराने जमाने से एक जुमला कहते थे, जरूरत ईजाद की मां है। तुम एक चैलेंज में फंसे हो, दो रास्ते हैं, या सरेंडर करो या कोशिश करो। कोशिश करो, तुम्हें खुदा पे यकीन रख कर कोशिश करो कि मैं सीधे रास्ते से रिस्क लेना चाह रहा हूं, खुदा जरूर देगा। सही है। तो हमेशा अपने अंदर इस बात को सोचो कि मैं कुछ और क्या कर सकता हूं। सही है। चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, कोई रास्ता होता है जो ढूंढने वाले को मिलना होता है, तो तुम्हें वो रास्ता ढूंढना होगा। जज़ाकअल्लाह ब्रदर, मेरे ख्याल में काफी हो गया।